الله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المسيحيين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا أما بعد وقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صلوات محمد وعلى آله مجلسوں کا موضوع ہے ضرورت دین یا دا نیڈ آف ریلیف. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 ہے جس سے میں اپنے کلام کی ابتدا کر رہا ہوں. میں ارشاد حضرت الہی ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ کے پسندیدہ دین کے علاوہ کسی اور سسٹم کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جبکہ اسلام یعنی اللہ کا بنایا ہوا سسٹم یہ وہ ہے کہ جس کو یونیورسل حیثیت حاصل ہے. یونیورسل کا مطلب یہ نہیں کہ فقط اس زمین کے لحاظ. ارشاد ہوتا ہے کہ زمین کی پستی ہو یا آسمانوں کی بلندیاں ہوں سب اسی کے بنائے ہوئے سسٹم کو فالو کرتے ہیں. پہلے ہی جو جاؤں یہ زندگی تمہارے اختیار میں ہے, ہمیں تم کو پاور دیا ہے, ہماری دین میں طاقت ہے, تم اپنی زندگی کا اسپین بہا سکتے ہو تو بڑھے گا. تو اسپین آف لائف بہا سکتے ہو, زندگی کا وقفہ بہا سکتے ہو, مگر موت سے نہیں بچ سکتے, وہ آئے گی. اور ہم نے تمہاری زندگی کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ موت اسے سسپینڈ تو کر سکتی ہے تو مار نہیں سکتی. اس لیے تمہاری زندگی جاری رہے گی اس وقت تک جب تک تم پلٹ کر ہمارے سامنے دوبارہ نہیں آ جاؤ. محرم الحرام 1427 ہجری کا چاند طلوع ہو چکا ہے اور یہ تمہیدی مجلس ہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زمانے کا تقاضا ہے وہ موضوع جسے میں نے منتخب کیا ہے ضرورت دین, دا نیڈ آف ریلیجن. میں آپ حضرات کو اجازت کیا دوں گا, میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹاپک چونکہ سینسیٹیو ہے, حساس ہے, لہذا آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اگر میں کسی پوائنٹ کو کلیئر نہ کر سکوں مگر اسی ٹاپک سے متعلق یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ابھرے تو اسے سپریس نہ کیجیے, میرے پاس آپ لکھ کے اسے دے دیں تو میں نیکسٹ ڈے اس کو انشاءاللہ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ ان مجلسوں کی بہت اہمیت ہے. یہ ہمارا سالانہ ریفریشنگ کورس ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, اور یہ میرا موضوع ہے, برابر آپ اس سے سماتے رہتے ہوں گے, کہ اس دور میں 21st century میں وہ کمیونٹی سروائیو نہیں کر پائے گی, وہ کمیونٹی بچ نہیں پائے گی جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایکسل نہیں کرے گی. یہ بات آپ نے لکھی, بچ نہیں سکے گی وہ کمیونٹی. اللہ کا قانون ہے, اس کے برائے وہ اصول کہیں ٹوٹتے نہیں ہیں. جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایکسل نہیں کرے گی, سب سے آگے نہیں بڑھے گی, وہ سروائیو نہیں کر پائے گی. اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ دین ہے کہ جو مجلس میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, یہ ان مجلسوں میں شامل ہے, ان مجلسوں میں شامل ہے کہ جو مجلسیں پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ سنی جا رہی ہیں تھرو انٹرنیٹ. یہ مجلسیں جو میں پڑھ رہا ہوں, اور بھی مجلسیں یہاں پر کبھی کیسی, میری کوئی خصوصیت نہیں ہے, یہ انٹرنیٹ کی, میں اپنی مجلس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں انٹرنیٹ کی برکت بتا رہا ہوں آپ کو. کہ بیچارے ہندوستان میں, مجھے معلوم ہے, یا اور بہت سے مقامات پر موریشس میں جہاں بہت شیعوں کی آبادی کم, ایک ایک دو دو گھر ہیں, مجلس کیسے کریں بھائی, مجلس کیسے کریں؟ مگر یہ انٹرنیٹ کی برکت ہے کہ اب کوئی گھر عزائے حسین سے خالی نہیں رہ سکتا. اس کے زمانے کے تقاضوں کو آپ عزیزوں سمجھیے, اللہ سے دعا فرمائیے کہ میں خلوص سے مجلس پڑھوں, اور میں دعا کروں کہ آپ میری بات کو سمجھیں. تو یہ انٹرنیٹ کی برکت ہے کہ اب مجلس سے پوری دنیا میں جہاں جہاں انٹرنیٹ کی ایکسس ہے, ایک گھر ہو, اگر ایک آدمی بھی ہو تو وہ مجلس میں شریف. آپ کتنی گیدرنگ ہے اور کتنے ڈفرنٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہیں, کیسے مجلس پڑھی جائے بھائی. ہندوستان کے اور پاکستان کے دیہاتوں میں رہنے والے ہمارے وہ بھائی بھی ہیں کہ جن کے ایمان میں اور محبت اہل بیت میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر زیادہ اونچا ہوا ہے آدمی تو وہ سمجھ بھی کر نہیں پائیں گے. اور ایسے اسکالرز بھی ہیں کہ بالکل نیچے آدمی چلا جائے تو کہیں گے یہ کیا پڑھ رہا ہے. یہ کتنی مشکل ہو گئی ہے, جتنا دائرہ بڑھتا ہے اتنی ہی آدمی کے لیے مشکلوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اگر میں کبھی ادھر ادھر ہوں ذرا سا, تو آپ میری مجبوری کو سمجھ لیں, کبھی میں اوپر جاؤں اور کبھی میں نیچے جاؤں, تو آپ میری مجبوری کو سمجھ لیں کہ میرا آڈینس اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے اور میں ہر ایک سے گفتگو کر رہا ہوں. وہ سارے حضرات جن کی میری سے انٹرنیٹ کے تھرو جا رہی ہوں, ان سب حضرات کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا آڈینس سب یہ تھوڑی جو سامنے بیٹھا رہا, ہم تو پوری دنیا میں مجلس پڑھ رہے ہیں. پاکستان کے اہل سنت حضرات سے میری گزارش ہے مؤدبانہ کہ وہ بھی ان مجلسوں میں شرکت فرمائیں, اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سنی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, سلفی ہو, کوئی بھی ہو, جب وہ مجلس حسین کے فرش پر آ گیا تو وہ ہمارا نہ مہمان ہے نہ بانی مسجد کا مہمان ہے, وہ تو بی بی زہرا کا مہمان ہے. تو ہم اس کا دل کیسے توڑ سکتے ہیں, ہم کیسے ایسی بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں سے قبیلہ خاطر ہو کر جائے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کا دل توڑا تو فاطمہ زہرا ہمارا گریبان پکڑیں گی حشر کے میدان میں, کہ وہ کوئی بھی تھا جب فرش اللہ تو میرے بچے کی آتی بیٹھ گیا تھا, تم کو یہ بات اس بات کا اختیار تھا اور حق تھا کہ تم اپنا جو سوچ کر آئے وہ پڑھو, لیکن پازیٹو انداز میں پیش کرو, مثبت انداز میں پیش کرو. اسلام کا حکم یہ ہے کہ دوسرے کے دل کو توڑو نہیں, دوسرے کے دل پر قبضہ کرو, دوسرے کو اپنا بناؤ. آپ کے سامنے کمیٹی مجلس سے ظاہر ہے ایک واقعہ راہ کربلا کا ہے کہ جب سرکار سید الشہداء کوفہ کی جانب بڑھ رہے تھے تو حضرت ظہیر قین یہ بھی حج کر کے پلٹ رہے تھے, مگر یہ ان کا تعلق دوسرے گروہ سے تھا, کوئی بات نہیں دوسرے گروہ سے تھا. ان کو معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اس لیے جان بوجھ کر جب یہ کہیں قیام کرتے تھے تو اپنا خیمہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں سے دور لگاتے تھے. ایک رات کو امام حسین نے اپنے فرزند حضرت علی اکبر کو بھیجا کہ زہیر قین کے پاس جاؤ اور ان کو بلا کر میرے پاس شہزادہ گیا, صورت رسول کی سیرت رسول کی شکل ایسی کہ جو دیکھے اس کا دل اس بچے کے قبضے میں چلا جائے. آئے آ کر بابا کا پیغام پہنچایا, انکار نہیں کر سکتے تھے کہ رسول نہیں تھے. خیمہ حسینی میں تشریف لائے, امام نے صلی اللہ علیہ وسلم بات کی تو اب جو پلٹ کرایا تو چہرے کا رنگ اڑا ہوا, اور آتے ہی اپنی بیوی سے کہا کہ تم جاؤ میں تو چلا حسین کے ساتھ, میں اب حسین کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں, میں جا رہا ہوں اور مجھے میرے مولانا نے بتا دیا کہ میرا انجام کیا ہوگا, میں زندہ نہیں پلٹوں گا, بتا دیا. دوسری مثال آپ کے سامنے ہے, یہ تو بیچارے ظاہر کے قافلے میں تھے, سب آپ کا سنا ہوا ہے, نئی باتیں میں کہاں سے پیش کروں. حضرت حور کی مثال آپ کے سامنے ہے, حور کا جتنا بڑا گناہ تھا اتنا ہی بڑا کفارہ ادا کیا, گناہ تھا کہ فرزند رسول کو گھیر کر لائے, دشمنوں کے بیچ میں لاشو حسین کو پھنسا دیا. کفارہ کیا تھا کہ جب حق کا پتہ چل گیا تو لشکر کو چھوڑا, منصب کو چھوڑا, انعام کو چھوڑا, اکرام کو چھوڑا اور ایک بھوکے کے پیاس آ گئے, ایک پیاسے کے پاس آ گئے اور پھر یوں آ گئے کہ مرتے مرتے ساتھ میں سو رہا. کم سے کم دو مثالیں دی میں نے آپ کے سامنے, اور بھی مثالیں لیکن میں نے فی الحال دو مثالیں دی, ایک جناب ظہیر قین کی, ایک حضرت عہد کی جو ادھر سے ادھر آئے. اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جس وقت کئی موقع ایسے آئے ہیں کہ لشکر پیشہ ساتھ کے لوگ آئے ہیں وہ آ کر اپنے عزیزوں کو بلانا چاہ رہے ہیں. شمل کا واقعہ تو بہت مشہور ہے جو حضرت عباس کے پاس آیا تھا منحوس اور کہا تھا کہ تمہارے لیے امان ہے وہ منصب ہے وہ یہ ہے وہ ہے. آپ ایک مثال بتا دیں کہ حسین کی اس چھوٹی سے ٹکڑی سے ٹوٹ کر کوئی ادھر گیا ہو, ادھر کے لوگ ادھر آئے ہیں دنیا کو چھوڑ کر, پیسے کو چھوڑ کر, انعام کو چھوڑ کر, اکرام کو چھوڑ کر ادھر سے کوئی ادھر نہیں گیا. اس کا مطلب ہے کہ حسین اپنی اسٹریٹجی بتا رہے ہیں کہ تم کو مجلسیں اس انداز سے منعقد کرنا ہے کہ ادھر کا کوئی ادھر نہ جا لے پائے, ادھر کے لوگ ادھر آ جائیں. تو میں سرکار سید الشہداء کے جو عزادار ہیں ان کا غلام ہوں, ان کا خادم ہوں, مگر میں حسین کی بنائی ہوئی اسٹریٹجی پر چلوں گا. اس لیے میں سنی حضرات کی گزارش کرتا ہوں مؤدبانہ کہ وہ بھی آ کر زہرا کے مہمان بن جائیں, وہ بھی آ کر رسول کی بیٹی کے مہمان بن جائیں. ممکن ہے یہاں سے انہیں کچھ ملے, یا ممکن ہے میری جہالت کی وجہ سے انہیں کچھ نہ ملے, لیکن ایک بات میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس سے کچھ لے کر جائیں یا لے کر نہ جائیں لیکن وہ ناراض ہو کے نہیں جائیں گے. میں ان کو خفا نہیں کروں گا, میں ان کو اہل بیت کے مہمان کی حیثیت سے ٹریٹ کروں گا. عزادارانِ حسین آپ دیکھ لیجئے, میں تو سنی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں, میرے بھائی ہیں, میں ان کو گلے سے لگانا چاہتا ہوں, ان کو پیار کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد مؤدبانہ طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زمانے کے ساتھ چلیں, بندوقوں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے، کلاشن کوف کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتی ہے. آپ اپنی خدا نخواستہ کوئی اپنی جان دے دیں اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، دوسرے کی جان لے لیں اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہوگا. یہ ڈبیٹ کا زمانہ ختم ہو گیا، اب ڈائیلاگ کا زمانہ ہے، مناظرے کا دور گیا، اب افہام و تفہیم کا زمانہ ہے. آپ آ کر ہمارے پاس بیٹھے، ہماری مجلسوں میں تشریف لائیں، ہم سے سنیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اور ہمارا جو عقیدہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے. نہیں کہ آپ اپنے کسی کٹھ ملا سے پوچھیں کہ شیعہ کیا مانتے ہیں بھائی، تو وہ تو ایسی بات کہے گئی تو اس کی روٹیاں سکے اور مسلمانوں میں افطرا پیدا، ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں، سب طرح ایسے لوگ ہیں. تو وہ زمانہ ختم ہو گیا، اب تو آپ آدمی سے جو کسی مسئلے کی اتھارٹی ہے اس سے آپ پوچھیں کہ اس مسئلے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، اور جو وہ کہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے واپس سے لکھوا لیجیے، اس کے بعد یہ وقت پروف ڈو یو ہے، اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کا پروف کیا ہے. اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ہم پروف دے دیں تو آپ اسے قبول کر لیجیے، اگر نہ دے سکے اسے رد کر دیجیے. لائق رہا دین، دین تو میرا موضوع ہے نا، ضرورت دین. دین کا پہلا اصول یہ ہے، سننی بھی سن لے اور شیعہ بھی سن لے، دین کا پہلا اصول یہ ہے کہ دیئر نو سپریشن ان ریلیجن، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے. آپ کسی سے کوئی بات گن پوائنٹ پر نہیں بنوا سکتے ہیں. اسلام آزادی فکر کا مذہب ہے، اسلام آزادی عقیدہ کا مذہب ہے. وقت میں آپ آئیے ہمارے پاس، ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو ہمارے متعلق کیا کیا غلط فہمیاں ہیں اور ہمارے فرقے میں آپ حضرات کے متعلق کیا کیا غلط فہمیاں ہیں، مجھے اس کا پتہ ہے، آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے اور آپ نے ان حضرات پر اعتبار کرتے ہوئے یقین بھی کر لیا ہے کہ کسی شیعہ کے پاس نہ جانا اس لیے کہ وہ تھوک کے پانی پلاتا ہے. کوئی شیعہ تو چھوڑیے، شیعہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، کوئی کافر کوئی مشرک بھی اپنے مہمان کو تھوک کر پانی پلائے گا؟ فریاد کر رہا ہوں بھائیوں سے، آپ کیوں نہیں سوچتے تھے؟ یہاں پر یہ تو ایسرڈ باتیں ہیں، ہم کیا انسان بھی رہیں گے؟ ہم جانوروں سے بدتر ہو گئے کہ ہم کسی مہمان کو تھوک کر پانی پلائیں گے؟ اور بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ آمنا اور صدقنا، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ون ٹو ون کانٹیکٹ ختم ہو گیا، ون ٹو ون کانٹیکٹ ختم ہو گیا. شیطان ہمارے اور آپ کے درمیان میں آ جاتا تو اتنی پرابلم نہ ہوتی. ملا تو شیطان سے بدتر ہوتا ہے، کٹ ملا میں علماء کی بات کبھی نہیں کرتا، علماء کسی فرقے کے ہوں سب کا کف کر رہا، ملا پرابلم ہے چاہے کسی فرقے کی، آپ نے یقین کر لیا. سوچنا چاہیے تھا آپ کو، بلا آپ کو کہہ دیا کہ شیعہ کے قرآن کے 40 پارے ہوتے ہیں. اب تحقیق کیسی بات ہے، ایسا یہ مسئلہ یہ میرے عزیزوں، اب اچھے سامنے بیٹھے ہیں اور بیٹا کہتے کہتے رہے گا، بوڑھے بھی تو سامنے بیٹھے ہیں، آفیشل تو میرا پوری دنیا میں ہے اس وقت. یہ غلطی بڑے بڑے فلاسفرس اور تھنکرس نے کی ہے، بغیر تحقیق کے بات کو مان لینا. آپ یقین کریں گے ارسطو سے بڑا کوئی فلسفہ بھی گزرا ہے زمانے کا مانا اور چوٹی کا فلاسفر تھا، اس کو اس بات کا یقین تھا کہ مردوں کے دانت 32 ہوتے ہیں، عورتوں کے دانت 31 ہوتے ہیں. اتنا بڑا فلسفی آپ پڑھنے لگا تھا بٹر نے لکھا ہے، اتنا بڑا فلسفی ہے، اس کو اس بات کا یقین تھا کہ عورت کیونکہ اس کے لحاظ سے وہی جو خناس لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ عورتیں پست ہوتی ہیں مرد بلند ہوتے ہیں، عورتوں کا درجہ کم ہے، اس پر میں آؤں گا انشاءاللہ، اور مردوں کا درجہ جو ہے وہ اونچا ہے، تو اس لحاظ سے اللہ نے اس کی خلقت میں بھی کمی رکھی ہے کہ تم اس کی خلقت کے لحاظ سے وہ پستی لہٰذا اس کے 31 داغ بنائے ہیں. تو برٹن رسل نے بڑا اچھا لکھنے والا ہے، آپ پڑھیے اس کتاب میں، برٹن رسل لکھا ہے کہ بھائی ارسطو صاحب آپ تو شادی شدہ آدمی تھے، آپ نے اپنی بیوی سے کہا ہوتا ہے میرا منہ کھولو میں تمہارے داغ دوں گا، اور تو نمونہ گھر میں موجود تھا بھائی، بیوی کا منہ کھلوا کے دانت گن لیا. ارسطو کا ایسا کتنی سی بات باقی صحیح بات ہے، بیوی سے کہتا بھیا منہ کھولو میں تمہارا دانت گن لوں، اس کا ختم ہو جاتا. مگر یقین کر لیجیے تو اسی طرح سے ہر دور کے ارسطو بغیر تحقیق کے جو بات اس سے کہی جاتی ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں اپنے تمام سنی بھائیوں کو سلاخوں پر یہی وہ آ جائے اٹینڈم آ جائے بغیر اطلاع دیے آ جائے درجنوں قرآن مجید یہاں رکھیں گے جس قرآن مجید کو چاہے اٹھا لے یا سارے قرآن مجید اٹھا کر لے جائے اور جو الٹیا مسجدوں میں قرآن رکھا ہوا ہے اس سے ملا کر دیکھ لیں کہیں پر زبر زیر پیش جزم سکون کا فرق ہے. ایک بات یاد رکھیے اختلاف اسلام میں وہاں کہیں نہیں ہوا ہے جب اس میں اللہ ہے. وہ میں نے اشارہ کیا تھا جہاں بیچ میں اللہ ہے وہاں کہیں اختلاف ہوا ہی نہیں ہے. اختلاف وہی ہوا ہے جہاں بیچ میں انسان کے قدم آ جائے. تو یہی تو پوائنٹ ہے ہمارا. تو جب قرآن کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے تو قرآن نے جن عقائد کو بیان کیا ان سب پر ہمارا ایمان ہے. اس نے کہا ملائکہ ہے, جنت ہے, ہاں ہے, نار ہے, ہاں ہے, رسول خاتم النبیین ہے, ہاں ہے. ابھی جب قرآن کو مان لیا تو جو قرآن میں اس کو ماننے کے لیے مجبور ہے. یہ سب غلط نہیں ہے. ایک مسئلہ اور چلتا ہے بدعت کا, علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں, مطلب میں آخری مرتبہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے الزام کوئی نہ لگا دے. علماء کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, ملاؤں کی بات کر رہا ہوں. ملاؤں کی تاریخ اگر آپ پڑھیں, ملاؤں کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ تاریخ ملے گی کہ وہ ہر نئی چیز سے بدکے ہیں. کوئی بھی نئی چیز آئی اور وہ اس سے بدکے. یہ پوری تاریخ ہے. میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا. کوئی بھی نئی چیز آئی اور وہ بدکے. ایون تو جب دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو نئی چیزیں ضرور آتی رہیں گی. اگر آپ یہیں بدکتے رہے تو پیچھے ہفتے چلے جائیں گے, زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال میں یہ بات کی تھی, 6 فروری 2005 کے ڈان نے یہ خبر چکی تھی. میں نے غالباً جہاں سے میرا ہاتھ کا ساتھ دے رہا ہے کوٹ میں نے کی تھی, ڈان آتی تک اخبار ہے. اس نے ایک سعودی بزرگ کی تصویر چکی تھی اور اس سعودی بزرگ کا یہ بیان چھپا تھا کہ میرے بچپن میں جب سعودی عرب نے پہلی مرتبہ بائک چلائی ہے تو ہمارے علماء کرام اور مفتیان اعظام نے یہ فتویٰ دے دیا کہ کیونکہ رسول اللہ سائیکل پر سوار نہیں ہوتے تھے اس لیے بدعت ہے. چلیے پتہ رہتا ہوں کیا گیا اور تو کہا کہ یہ شیطان کی سواری ہے. یہ پڑھتے پڑھتے مجھے یاد آیا کتنا فرق ہو گیا ہے فکر مسلم میں اور فکر رسول میں. مسلمان کہہ رہا ہے کہ سائیکل شیطان کی سواری ہے, اس کا سوال نہ ہو. رسول نے بھی کہا ہے سواری کو شیطان کی سواری. کبھی پتلے پر مجھے یاد آیا رسول نے بھی فرمایا. رسول نے کہا ہے کہ اونٹ, اب اس زمانے میں سائیکل بھائی کہاں ہوتی تھی اونٹ, کہا کہ یہ اونٹ جو ہے اس میں سے کچھ اونٹ والے ایسے ہیں کہ جن کے اونٹ شیطان کی سواری ہیں. لو بھائی مگر وہاں کیا تھنکنگ ہے کون کیجیے گا. یہاں نئی چیز ایجاد ہو کر آئی ہے تو وہ شیطان کی سواری کے لیے جا رہی ہے. رسول اونٹ کو کہہ رہے ہیں یہ شیطان کی, اس میں سے بعض اونٹ جو ہے وہ شیطان کی سواریاں ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا مطلب ہے آپ کا حضور. کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی اونٹ پر بیٹھا ہوا جا رہا ہے اور ایک غریب آدمی کو اسے دیکھا کہ وہ پیدل راستہ طے کرتا ہوا چلا جا رہا ہے اور وہ اپنے اونٹ پر اس کو بٹھا سکتا تھا مگر اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس نے اس غریب آدمی کو اپنے اونٹ پر جگہ نہیں دی تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کی سواری ہے. یہ ہے اسلام کا کنسیپشن. کدھر چلے گیا نعمتوں کو بانٹو, تکبر نہ بنو, مغرور نہ بنو. کتنا فرق ہو گیا. تو اب وہ بدعتوں کا تو پھر ایک سیلاب ہے کہ جو چل رہا ہے. اب ان کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ مجلسیں جو ہو رہی ہیں یہ بدعت ہے. کہہ سکتا ہوں آپ کو سوال کا حق ہے. شیعہ جو ہے وہ گھوڑوں کی عبادت کرتے ہیں, گھوڑوں کی پوجا کرتے ہیں. بھیا ہم گھوڑوں کی اگر پوجا کرتے ہیں تو کم سے کم گدھوں کی پوجا نہیں کرتے. ملا تو گدھے ہیں, ملا تو بنے ہم ان کی تو پوجا نہیں کرتے, شیام گھوڑوں کی پوجا کرتے ہیں. آپ سنیے, سنیں یہ انہیں کو مت بتا رہا ہوں, میں کلیجے سے لگا کے سنا رہا ہوں, تو بگڑنے کی بات نہیں, میں تو اپنا ڈیفینس کر رہا ہوں, کیا آپ تو نہیں کر رہا ہوں. کیا ہم گھوڑے کو پوچھتے ہیں؟ تو بھائی گھوڑے کو اگر پوچھتے ہیں تو کسی گھوڑا ٹانگا میں اگر گھوڑا جتا پائے تو ٹانگے میں بیٹھتے کیسے ہیں؟ گھوڑے پر سوار کیسے ہوتے ہیں؟ گھوڑے کو پوچھتے ہیں. اگر ہم گھوڑے کو پوج رہے ہوتے تو آج ہمارے فرقے میں گھوڑے کو وہی حیثیت حاصل ہوتی کہ جو ہندو مذہب میں گائے کو حاصل ہے. تو بھائی صاحب ہم گھوڑے کو پوچھتے ہیں, اچھا تو گائے کی طرح ہوتی, ہر گائے مقدس, ہر گائے کی پوجا, ہم گھوڑے کو نہیں پوچھتے. ہاں وہ گھوڑے کہ جس نے فرزند رسول کی جان بچانے کے سلسلے میں خدمتیں انجام دی تھیں, ان گھوڑوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, ان کی شبیہ نکالتے ہیں, وہ بھی پوچھتے نہیں ہیں, ان کو وہی پوچھتے نہیں ہیں, ایک یادگار ہے کہ جس کو ہم نکالتے ہیں, پوچھتے تھوڑی ہیں ہم رسول کے علاوہ. ارے ہم کو امام حسین کو نہیں پوچھ سکتے تو گھوڑے کیا پوچھیں گے بھائی, ہم رسول اللہ کو نہیں پوچھ سکتے تو آپ گھوڑے کیا پوچھیں گے, وہ پوچھ جاؤں گا نہیں, اگر سہیوں کو دور کر, ایک یادگار ہے کہ جو ہم قائم کرتے ہیں. اب اگر جناح کے ملک میں کسی کو ذل جناح پر بھی اعتراض ہے, ارے جناح کل ہے یا ملک ہے, یہاں تو کل ذل جناح سے گری ہے, انسان کی دلازاری نہیں ہونا چاہیے, تو اس کے علاقے کسی کے پاس نہیں, ہم بڑوں کو پوچھتے اس سے نہیں ہے. ہاں اس کی ہم قدر کرتے ہیں, تو قدر تو آپ کو بھی کرنا پڑے گی, گھوڑا کوئی نجی جانور تو ہے نہیں, کتا تو ایک نجی جانور ہے, کتا ایک نجی جانور ہے, اصحاب کہف اولیاء خدا کی آئمہ وقت تو نہیں گئے, اب قرآن کا پڑھ لیجیے, ایک کتا ان کے ساتھ ساتھ ہو گیا, اور جہاں غار میں وہ گئے دروازے پر محافظ بن کر بیٹھ گیا. ایک بات یاد رکھیے, نجس شے جنت میں نہیں جا سکتی, نجس شے جنت میں نہیں جا سکتی. آپ کو یہی نسر کار کے کچھ عرصے پہلے کوثر نیاز مرو کی تقریر یاد ہوگی, یہ جملہ ان کا جو دوہرا رہا ہوں, سنی بھی دیکھیے کیسے کیسے ہوتے ہیں, آپ کو بھی غلط سمجھا کہ سنی دشمن اہل بیت ہوتے ہیں, ایسا نہ کہا دیجیے, دشمن اہل بیت کوئی نہیں ہے سوائے کل خواری کے جو مائکروسٹ کی مائنورٹی ہے, ان کے علاوہ کوئی دشمن اہل بیت نہیں, میں اس کو سلح آگے اثر پر رہوں گا. آپ کو یاد ہوگا ایسی رستر پاس نہیں کہ آس پاس تو ہے, کوثر نیاز صاحب نے فرمایا تھا کہ کتا نجس ہوتا ہے اور نجس ہے جنت میں جان نہیں سکتی, مگر اللہ اس کتے کے لیے اس قانون کو توڑے گا, اور چونکہ اس نے اولیاء خدا کی حفاظت میں خدمتیں انجام دی تھی اس لیے اسے پاس کر کے جنت میں داخل کرے. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ بات میری, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اصحاب کہف کا مرتبہ زیادہ ہے یا رسول کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اصحاب کہف اولیاء ہیں, رسول کریم خاتم النبیین ہیں, مگر آپ کے دین نے بتایا کہ اگر کوئی وفادار ہو گیا اصحاب کہف کا اور ان کی حفاظت میں اپنی جان لڑا دی تو وہ جنت کا مستحق ہو گیا, اس کو پاک کیا جائے گا, اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. ارے برادران اسلامی, آپ ابو طالب کو کم سے کم وہ مرتبہ تو دے دیں گے سگے اصحاب کہف کو مل گیا, اور یا خدا کی حفاظت کرنے والا جانور جو نجس ہے وہ حفاظت کے اجر میں پاک کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا, اور جس نے خود رسول کی حفاظت کی ہو وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ ساری ہم لوگوں کی پوجا جانے پڑتے, آپ تو وہ بات کہنے لگے, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں دونوں مانیے گا, بولا آپ نہیں مانیں گے, میں تو ڈیفینس کر رہا ہوں, اپنے مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں. آپ حضرات کو ناسمجھی میں وہ بات کہنے لگے جو ہمارے یہاں اس طرح سندھو کہتے ہیں آپ سے, آپ کے بارے میں میں ہندو کو نہیں کہہ رہا ہوں, اس طرح سندھو آدھے تک والے, بی جے پی والے, وی ایس پی والے, شیو سینا والے, وہ میرے سامنے تو آ رہا تھا. آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی, اور جاتے ہیں وہاں کعبے کی پوجا کرتے ہیں, وہ بھی تو اللہ تھوڑی ہے, وہی پتھر ہے, تو پتھر کے گرد گھومنا تو انسان کا مقدر ہے, چاہے وہ بت کی شکل میں ہو چاہے کعبے کی شکل میں, یہ کہتے ہیں آپ آ جائیے گا بس کیا ہمارے پتھر کی چکر لگا رہے حجر اکبر ہے اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں عزیزو. میں نے ان کو بتاؤں کیا جواب دیں گے, کہ ہم کعبے کو نہیں پوچھتے ہیں, آپ مورتی پوجا کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کا مذہب مجھے اس کو کچھ نہیں کرنا ہے. آپ مورتی پوجا کرتے ہیں لیکن جس مورتی کی پوجا کرتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے پوجا کرتے ہیں یا اس کے سر پر کھڑے ہو کے آپ پوجا کرتے ہیں؟ اس کے سر پر کھڑے ہو کے تو پوجا نہیں کرتے نا, اس کا مطلب ہے کہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اس کے سر پر کوئی کھڑا نہیں ہوتا. اور حضرت بلال نے اذان کہاں دی تھی؟ کعبے کی چھت پر جا کے اذان دی تھی. تو کعبے کی چھت پر جا کر اذان دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ مقام اذان ہے, ہم اس کی پوجا نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. حجر اسود ہے, ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. ہاں وہ بات بھی نہیں ہے جو کسی نے کہی تھی. اب مجھے اکثر اوقات نہیں یاد رہتا نام, آپ کتاب میں آپ دیکھ لیجیے, آپ کو نام بھی مل جائے گا, پھر مجھے نہیں بھول گیا میں. بس اتنا مجھے یاد ہے کہ کوئی بہت محترم شخصیت تھی اسلام کی, جب وہ حضرت اسود کے پاس تشریف لے گئے وہ مولا علی کے ساتھ ساتھ تھے, تو انہوں نے فرمایا اور حضرت علی نہ فرماتے ہوئے نہیں کہتا صحیح فرمایا کہ حضرت اسود سے خطاب کر کے انہوں نے ساتھ فرمایا کہ میں نے کیونکہ رسول کو دیکھا ہے کہ رسول تجھے بوسہ دیتے تھے اور تجھ پر ہاتھ رکھتے تھے, لہذا میں بھی تجھے بوسہ دے رہا ہوں, تجھ پر ہاتھ رکھ رہا ہوں, سلام کر رہا ہوں, ورنہ اگر میں نے رسول کو نہیں دیکھا ہوتا تو بھی ایک پتھر تھا. مولا علی بھائی خیر دکھائیے نہ فرمائیے, یہ نہ فرمائیے, یہ پتھر وہ ہے کہ جو سارے حاجیوں کے اعمال کا قیامت کے میدان میں گواہ بنے گا. جس نے اس کو بڑھا کر ہاتھ رکھا ہے کہ پوری زندگی ریکارڈ کر لی کہ اسے پوری زندگی میں کیا کیا ہے, تو یہ نہ فرمائی کہ یہ نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا, یہ نفع بھی پہنچائے گا اور نقصان بھی پہنچائے گا. صلی اللہ محمد و علیہ. ایک میں تمام سلوات بھیجے آپ آج کی مجلس کا ٹائم غالباً آدھے گھنٹے تھا, لیکن جو مجمع مجھے دکھائی دے رہا ہے دور دور تک تھوڑا سا میں ٹائم بڑھائے دے رہا ہوں تھوڑا سا, پھر میں آ رہا ہوں پلٹ کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر. رسول نے کتنی اچھی بات فرمائی تھی کہ یہ اللہ کا دین وہ ہے کہ اللہ اس دین کی مدد کروائے گا ان سے کہ جو اس دین پر ایمان نہیں رکھتے, وہ بھی اس کی مدد کریں گے, نہ سمجھنے میں مدد کریں گے, کیونکہ اسلام حق ہے اور حق کبھی دبایا نہیں جا سکتا. ایک مثال آپ کو یاد ہوگی, یہ اسلام کا جتنا بڑا قصیدہ ہے اتنا ہی مسلمانوں کا مرثیہ ہے. قرآن نے اب سے 1500 برس پہلے کہا تھا کہ میں پتوں کو دوہرا نہیں رہا ہوں, قرآن نے اب سے 1500 برس پہلے کہا تھا اس فرعون سے خطاب کرتے ہوئے کہ جو ریڈ سی میں ڈوب رہا تھا, اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں بھی دریا نیل میں ڈوب رہا تھا, اسٹرانگ صحیح نہیں ہے وہ جو راستے کے بعد وہ تصاو ہو جاتا ہے, ابھی توجہ نہیں ہوتی جانور کے تھوڑی کو کہے گا, تو وہ ریڈ سی کی ایک کریک تھی اس میں وہ ڈوب رہا تھا سمندر کے پانی میں, جب ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا پڑھنے والے میں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, ارشاد ہوا کہ آل آن وقت دسائی تھا میں قبل بکول تھا میرے مختلف, اب توبہ کر رہا ہے, توبہ کا وقت نکل گیا. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے پل یوم جی کا بے بدن نکالے سکون لمن خل پتا آیا, میں دوبارہ طریقے سے اپنے عیسائی بھائیوں کی خدمت میں سننا چاہوں گا کہ بائبل میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور قرآن نے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے. بائبل آ کر یہاں پر رک گئی ہے کہ فرعون سمندر میں ڈوب گیا, قرآن نے وہ بتایا کہ جو بائبل نہیں بتا سکتی. قرآن نے کہا کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اللہ نے فرمایا کہ فلیوم جی کا بے بدلنے کا, ہم تجھے تو ڈبو دیں گے لیکن تیرے جسم کو بچائیں گے, تیرے جسم کو بچائیں گے لتکون لمن خلفک آیا, تاکہ تو بعد میں آنے والے زمانے والوں کے لیے ایک درد سے عبرت اور نشان عبرت بن جائے, وہ دیکھیں کہ ظالموں کا انجام اللہ کی طرف سے کیا ہوا کرتا ہے. قرآن نے کہا بائبل نے نہیں کہا, پڑھنے بائبل کو قرآن نے کہا, اب اس کے اس آیت کے نازل ہونے کے 1400 برس کے بعد 1921 میں 1921 میں ایک یورپین اسکالر نے اس کو نکالا احرام سے, اور نکالنے کے بعد اس کے پیٹ کے اندر کچھ آلات پڑا ڈال کے وہاں سے کچھ سک کیا, اور جب سک کیا تو دیکھا کہ اس کے اندر سمندری نمک کے اجزاء پائے جاتے ہیں, تو اس نے کہا یہ وہی فرعون ہے جو سمندر کے اندر ڈوبا تھا. تو قرآن کی حقانیت تو ثابت ہوئی, مگر یہ ثابت نہیں ہوئی کسی مسلمان کے ذریعے سے, ایک کرسچن کے ذریعے ثابت ہوئی. اسی طرح سے ابھی لیٹسٹ بات ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ زمین کیسے بنی. کعبے کے ٹکڑوں ہے نا, کعبے کے لیے قرآن مجید کیا کہتا ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 96 ارشاد ہوتا ہے, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا مہدا للعالمین, وہ پہلا گھر کہ جو انسانوں کی عبادت کے لیے ہم نے بنایا وہ ہے جو سرزمین مکہ پر بنایا گیا. اور رسول کی بھی حدیث ہے اور آئمہ تحریر نے بھی ارشاد فرمایا ہے. دیکھیے یہ بات ہم کو کل ہم جب بات بیان کرتے تو نوجوان ہنستے تھے کیا ایبسرڈ باتیں بیان کر رہے ہیں آپ, ممبر بیٹھے ہوئے, آج وہ ایبسرڈ ریئلٹی بن کے سامنے آ گئی. معصومین نے بھی فرمایا اور رسول نے بھی خود ارشاد فرمایا, دو حدیث رسول کی اور احمد تعالی نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین ابھی اس زمانے کی, یہ غور نہیں فرماتے ہیں کہ جہاں مولانا نے ارشاد فرمایا ہے, بڑی پیاری بات کہی مولانا نے, فرمایا کہ رسول نے امت سے کبھی بھی اپنے عقل کے مطابق بات نہیں کی, ہمیشہ لوگوں کی عقل کے مطابق بات کی. اب تو اپنی عقل کے مطابق بات تو ان کی سمجھ میں کیا تھا, تو وہ حقیقت بیان کرتے تھے مگر انداز الیگوریکل لینگویج تھا, سمبولک لینگویج ہوتی, وہ پلین باتیں نہیں سمجھ سکتے تو زمانے کے. تو معصومین کا بھی ارشاد ہے اور رسول کریم کا بھی ارشاد ہے کہ اللہ نے جب زمین کو پانی کو اوپر بچھانا شروع کیا تو وہاں سے ابتدا کی کہ جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے. اب جو لیٹسٹ غیر مسلم نے جیولوجیکل ریسرچ کی ہے اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ زمین پر پہلے زمین تھی ہی نہیں, یعنی خشکی تھی نہیں, پانی ہی پانی تھا, سمندر ہی سمندر تھا. اس کے بعد الگ الگ مقام پر والکینک ایرپشنز ہونا شروع ہوئے, دھماکے ہونا شروع ہوئے, اس سے لاوا جمع ہونا شروع ہوا, اس سے دھیرے 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 آئی لینڈس ابھر ابھر کر اونچے ہونا شروع ہوئے. تو سب سے پہلے زمین کا جو حصہ سالڈ راک کی شکل میں پانی سے ابھر کر آیا وہ جیولوجیکل ریسرچ کے ذریعے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ وہی علاقہ تھا کہ جہاں پر آج کعبہ بنا ہوا ہے. میرے پاس کا جو سپورٹو ڈاکومنٹ ہے میرے پاس موجود ہے یہیں, جس کا بھی یقین میں بکر لیتا ہوں گا اللہ مولانا سماجی میں, وہ بہت تفصیلی بات جسے میں نے آتے ہیں مختصر بیان کیا کہ جو بات 1400 برس پہلے 1500 برس پہلے قرآن مجید نے کہی تھی اور رسول نے فرمائی تھی اور ایم اے کاری نے فرمائی تھی وہی بات الٹیمیٹلی ثابت ہو کر ابھر کر ہمارے سامنے آ گئی کہ جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے یہی سرزمین, یہی راک وہ پہلا مادہ تھا زمین کی شکل میں جو دھیرے دھیرے ابھر, کافی سارے آئیلینڈ ابھرتے رہے اور پھر وہ کانٹیننٹ بنتے رہے, دھیرے دھیرے وہ زمین جو تھی اس کا فارمیشن مکمل ہو گیا. تو اب عزیزو یہ ہے کعبہ, آپ نے دیکھ لیا جو قرآن نے جو کہا تھا وہ صحیح ثابت ہوا کہ نہیں, 1500 برس بعد صحیح ثابت ہوا, رسول نے جو کہا تھا وہ صحیح ثابت ہوا کہ نہیں, 1500 برس بعد صحیح ثابت ہوا. یہ کیا بات ہے کہ سائنس ان باتوں کو آج تک کھوج نہیں ہے, رسول و قرآن کو 1500 برس پہلے بیان کر چکے ہیں. بات یہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ایکسپریمنٹ کے ذریعے حقیقتوں کو تک پہنچتی ہے اور یہ صاحب وحی ہیں, ان کو خود براہ راست اللہ سے معلوم ہوتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس عزیزوں تو اب ان کو یہ کہہ دیا کہ مسجد بدعت ہے, اگر بدعت ہے تو آپ سے پہلے ہم چھوڑ دیتے ہیں, دین کے معاملے کو مربت تھوڑی نہیں ہے, ہمیں ان کو اپنی آخر نبھانا ہے, بچانا ہے, اگر یہ بدعت ہے تو آپ سے پہلے ہم چھوڑ دیں, کون سی بات محدود رہتا ہوں بھائی سے, مطلب بدعت ہے, سوال تو یہ ہے بدعت کی تاریخ کیا ہے, وہ ڈیفینیشن تو بہت الگ الگ ہے, جو ایک کامن جو کام دین میں رسول نے نہ کیا ہو اس کو دین بنا کر پیش کرنا یہ بدعت ہے. چلیے ہم بھی اس کو مانتے ہیں کہ جو کام رسول نے بطور دین نہ کیا ہو. اس کو آپ دین بنا کر شامل کر دیں دین میں کہ یہ دین کہتا ہے یہ بدعت ہے, ٹھیک ہے نا, آپ بھی کہتے ہیں ہم نے مان لیا. تو اب مجلسیں اگر بدعت ہے تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ رسول نے مجلس بپا کی ہے کہ نہیں بپا کی ہے. اگر رسول نے مجلس بپا نہیں کی ہے بے شک بدعت ہے, بس ہو گئی اس میں. اب آپ نے کتابوں کو پڑھیں, ایک سخت اور بہت مشہور عالم اہل سنت ہے علامہ کافی وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول گھر میں تشریف لائے, بس اب مسجد مساج شروع ہو گئے. ایک دن رسول گھر میں تشریف لائے کی طبیعت میں ہلکا سا کسل تھا, ام المومنین حضرت ام سلمہ سے ساتھ سمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کچھ مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے, میں حجرے میں جا رہا ہوں, اس وقت کسی کو میرے پاس آنے نہ دینا, میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں. اچھا اور لکھ رہا ہے شاہ عبدالعزیز محدث سے دے رہے, اس سے کسی مربت کا سوال نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ جب حضور حجرے کے اندر تشریف لے گئے, تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور کا چھوٹا نواسا حسین گھر کے اندر آیا, اور آنے کے بعد اپنی نانی حضرت ام سلمہ سے کہا کہ ہمارے بابا کہاں ہیں, نانا کہاں ہیں. اب ام سلمہ چپ چپ, جھوٹ بول نہیں سکتی, سچ کہہ نہیں سکتی, چپ. بس نانی جب چپ ہوئی تو حسین نے رونا شروع کیا. بس حسین نے رونا شروع کیا اور رونے کی آواز حجرے کے اندر رسول کے کانوں تک پہنچی. تو رسول نے اندر سے آواز دی, ام سلمہ کون رو رہا ہے, یہ میرا بچہ حسین تو نہیں, اسی کی آواز معلوم ہو رہی ہے, کہاں خدا کے رسول, آپ کا لاڈلا, آپ کے جگر کا ٹکڑا حسین ہے, یہ آپ پاس آنا چاہ رہا ہے, آپ نے منع کیا تھا کسی کو نہ بھیجنا. تو میں چپ کھڑی ہوں, نہ رو سکتی ہوں نہ اجازت دے سکتی ہوں. کہا کہ جب ہم کسی کا لفظ کہا کریں تو اس میں سب شامل ہوتے ہیں لیکن حسن حسین شامل نہیں ہوتے. ام سلمہ بچے کو آنے دو میرے پاس, خوش ہو گئی, دروازہ کھولا, بچہ اندر چلا گیا, اجلے کا دروازہ بند ہو گیا, ام سلمہ پھر باہر آ گئی. اب ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ رسول رو رہے ہیں. میرے سنی بھائی حضرات نے سنت, میرے بھائی ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کو تیار ہوں, سنیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ مجھے رسول کی آواز گریا سنائی دی. دیکھیے اگر رسول آنکھوں سے رو رہے ہوتے آنسوؤں سے تو ام سلمہ کو خبر نہیں ہو سکتی, اس کا مطلب ہے کہ باواز بلند روئے, جبھی تو باہر آواز آئی. اب ام سلمہ گھبرا گئی, جلدی سے دروازہ کھولا, کہ رسول کیوں رو رہے ہیں. تو دیکھا کہ نواسا تو رسول کے سینے پر سر رکھے ہوئے سو رہا ہے. نواسا تو نانا کے سینے پر سر رکھے ہوئے سو رہا ہے. کوئی منظر یاد تو نہیں آ گیا آپ کو, کوئی منظر تو نہیں یاد آ گیا, یہ ایک بچہ ہے جو نانا کے سینے پر سر رکھے ہوئے سو رہا ہے. کربلا میں ایک بچی بھی تھی. بس کہا نانا کے سینے پر نواسا سر رکھے ہوئے سو رہا ہے اور نانا رو رہے. کہا خدا کے رسول یہ کیا ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ تمہیں نہیں خبر ہے, یہ بچہ جب میرے پاس آیا تو میرے دل کو سکون ملا, اس نے میرے سینے پر سر رکھا مجھے اور سکون ملا, یہ سو گیا میرے دل کو اور چین ملا. اس کے عالم میں جبرائیل آئے, انہوں نے کہا کہ خدا کے رسول یہ بچہ جو آپ کے سینے پر سر رکھے سو رہا ہے, آپ کو پتا ہے اس پر کیا گزرے گی؟ اور پھر جبرائیل نے مجھ سے کربلا, یہ سب کیا عبد الرحیم سے دہلی بھی لکھ رہے ہیں, میں بغیر پڑھے نہیں کہتا, دیکھ لیں آپ لفظ کو لفظ ملا لیں. فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ جبرائیل آئے, انہوں نے مجھ سے پوری داستان کربلا بیان کی, اس لیے میں رو رہا ہوں. کعبے کو بھی تشریف فرما ہے. دیکھیے یہ ہم تو حسین کی شہادت کے بعد محنت کر رہے ہیں نا, ابھی تو حسین شہید نہیں ہوئے بھائی, بچہ ہے, بچے کے ساتھ ساتھ صبح ہوگی زیادہ سے زیادہ. اور رسول کے سینے پر سر رکھے ہوئے سو رہے ہیں اور مجلس ہو رہی ہے, پہلی مجلس. پڑھنے والا کون؟ رسول. سننے والی کون؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ. اور صاحبہ نے فکر تشریف فرما, میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو پہلی مجلس ہے, اس سے پہلے ایک مجلس اور ہوئی, وہ کب؟ جب جبرائیل نے کربلا کے واقعات رسول کو سنائے اور رسول روئے. تو تیسری مجلس میں رسول ذاکر ہے, ام سلمہ سننے والی ہے, دوسری مجلس میں جبرائیل ذاکر. تو یہ مجلس بدعت نہیں ہے, یہ مجلس سنت ازواج ہے, سنت رسول ہے, سنت جبرائیل ہے, سنت خدا ہے. بس ہزاروں اس کے بعد امر سلما فرماتی ان چار منٹ میں ختم کر رہا ہوں. امر سلما فرماتی میں دیکھا کہ رسول کی مٹھی بند ہے, یہ سب مجھ سے پڑھ رہا ہوں کہ خدا کے رسول آپ کی مٹھی میں کیا ہے. ام سلمہ جبرائیل کربلا کی مٹی دے کر گئے, یہ کربلا کی مٹی ہے جہاں میرا لال شہید ہوگا. اور کہہ گئے کہ خدا کے رسول جب حسین شہید ہوں گے تو یہ مٹی لال ہو جائے گی, یہ مٹی سرخ ہو جائے گی. کسی کی شہادت پر کوئی مٹی کبھی سرخ ہوئی ہے؟ بڑے بڑے شہدا ہیں, کوئی مٹی سرخ ہو جائے گی. ہمارے کہ مٹی سرخ ہو جائے گی. اور مجھے معلوم ہو میں سلمہ کہ جب میرا بچہ شہید ہوگا تم زندہ ہوگی. لو یہ مٹھی مٹی کی اپنے پاس شیشی میں بند کر کے رکھ لو, اور جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھنا تمہارا لاڈلا عراق میں کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. بس میں رہا ہوں جب کی رسول دنیا سے چلے گئے. ام سلمہ نے مٹی محفوظ رکھ لی ایک بوتل کے اندر ایک شیشی کے اندر. رسول دنیا سے چلے گئے, رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی, مولا علی شہید ہو گئے, حسن کے جگر کے بعد کا ٹکڑے ہو گئے. اب 28 رجب کو ام سلمہ اب لگ بھگ 100 برس کی ہے, لگ بھگ 100 برس 90 اور 100 سال کے بیچ میں عمر ہے. کسی نے کہا ام سلمہ تمہیں خبر ہے حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ مدینہ چھوڑ جو کا ایسا وقت پڑ گیا حسین پر کہ حسین مدینہ چھوڑنے کے لیے مجبور ہو گیا. اب 90 اور 100 سال کے بیچ میں عمر تھی. جیسے ہی خبر ہوئی صبح کو قافلہ تیار ہو چکا تھا, ایک مرتبہ آسا پتہ کیا کرتی نہیں آئی, اور آنے کے بعد حسین کو جھکی بھی تمہارا سر اٹھا کر دیکھا کہ بیٹا کیا ارادہ ہے, کیا مدینہ چھوڑ رہا؟ کہاں نانی؟ نانا کی امت مدینے میں رہنے نہیں دے رہی ہے. بولے میں مدینہ کوئی چھوڑ رہا ہوں, نانا کا مزاج چھوڑ رہا ہوں, بھائی کی لہج چھوڑ رہا ہوں, ماں کی خبر چھوڑ رہا ہوں, یہ سب چھوٹ رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے. کہا جاؤ جاؤ, مگر دیکھو سب طرف جانا, عراق نہ جانا. کہا کیوں؟ کہا تمہارے نانا مجھے بتا گئے ہیں کہ عراق میں کوئی جگہ ہے وہاں تم شہید کر دیے جاؤ. بس اب امام نے چاہا کہ اپنی معرفت نانی کو کرا دیں. کہا نانی آپ جانتی کہ میں اندھیرے میں جا رہا ہوں, مجھے پتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں, اور مجھے یہی پتا نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرا بچہ علی اکبر کیوں جا رہا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ عباس کیوں جا رہا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے قاسم کیوں جا رہا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ابھی ایک چند دن کا بچہ علی اصغر بشیر یہ کیوں جا رہا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ زینب کیوں جا رہی ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سکینہ کیوں جا رہی ہے. نانی میں اندھیرے میں نہیں جانا, مجھے سب معلوم ہے, سب مجھے پتا ہے. ام سلمہ نے کہا بدما سب ہوں. ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا میں نے اس سرزمین کے بڑے فضائل سنے ہیں, بڑا مرتبہ ہے اس کا جہاں تم شہید ہو گئے. کہا نانی ہاں صحیح ہے, آپ زیارت کرنا چاہتی ہیں؟ پیچھے زیارت بھی آ گئی, اب زیارت کی بدت نہ کہیے, زیارت بھی آ گئی. کہا بیٹا کیسے زیارت ہوگی؟ کہیے نانی کو پہلے بتایا, کہا گردن اٹھائیے, حسین کا ہاتھ بلند ہوا, بلند ہونے کے بعد چھوپا. ابو تراب کا بیٹا تھا, زبا تو یہاں سے لے کر عراق تک کے جتنے زمین کے طبقات تھے وہ سب نیچے چلے گئے. کربلا سامنے آ گئی. دیکھیے وہ ہے کربلا. ابھی نماز کے بعد مسجد کے بعد زیارت آپ پڑھیں گے نا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, حضرت عباس کی زیارت پڑھیں گے, حضرت علی اکبر کی زیارت پڑھیں گے, یہ زیارت آپ بعد شہادت پڑھیں گے. اس نے کہا دیکھیے وہ کربلا آ گئی سامنے, وہ نہر فرات لہریں لے رہی ہے آپ کے لوگوں کے سامنے, اسی کنارے میرا بات صحیح کیا جائے گا. اے نانی وہ جگہ جو دکھائی دے رہی ہے یہیں پر قاسم علاج لوگوں سے پامال ہوگی. نانی یہ جگہ دکھائی دے رہی ہے, اکبر کے سینے سے بستی کا پل میں کھینچ رہا ہوں گا. اے نانی وہ جو بلندی دکھائی دے رہی ہے یہیں پر چھ مہینے کا بچہ علی اکبر میری گود میں خون اگل رہا ہوگا. اور چراغ صاحب نے کہا سنیے بتاؤ, چراغ صاحب باتیں نانی نانی وہ جو نشیر دکھائی دے رہی ہے نا یہی وہ جگہ ان کے جہاں میں سجدے کے حلم میں ہوگا اور خنجر ایشب میری گردن پر چل رہا ہوگا. تو صاحب نے ہاتھ آگے بڑھایا, آگے بڑھانے کے بعد تھوڑی سی مٹی وہاں سے اٹھائی, اٹھانے کے بعد نانی کو دی, کہا جہاں نانا کی دی مٹی رکھی ہے وہیں سے بھی رکھ دیجیے. اب ام سلمہ کے بعد دو بوتلیں آ گئی, دو شیشے, ایک میں نانا کی دی مٹی, ایک میں نواسی کی دی مٹی. ام سلمہ کا بیان یہ, بس مجلس ختم ہو گئی, ام سلمہ کا بیان یہ ہے کہ حسین روانہ ہو گئے. میری بے چینی کا عالم یہ کہ ہر روز صبح کو جا کر اس مٹی کو دیکھتی تھی, ان دونوں مٹیوں کو دیکھتی تھی, دونوں مٹیاں مٹی دکھائی دیتی تھیں. یہاں تک کہ شعبان گزرا, رمضان گزرا, شوال, ذیقعد, ذی الحج, محرم کا محرم کی تاریخیں جتنی جتنی بڑھتی جاتی ہیں میری بے چینی بڑھتی جاتی ہے. میری بے چینی, ہائے میرے بچے پر کیا گزر رہی ہے, ہائے میرے بچے پر کیا گزر رہی ہے, ہائے میرے بچے پر کیا گزر رہی ہے. کہا یہاں تک کہ آشور کا دن جب آیا تو روز تو میں ایک مرتبہ دیکھتی تھی. آشور کے دن میں نے بار 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 جا جا کر دل کی طرف کی وجہ سے اس مٹی کو دیکھنا شروع کیا. جب گئی دیکھا مٹی مٹی ہے, دل تھوڑی دیر کے سمر گیا, سو گئی سو گئی. خواب میں دیکھا کہ حضور تشریف لائے ہیں. مسلمانوں تم سب رسول کے کہنے والے ہو, اگر رسول شہادت ہوتا ہے تو ہنس رہے ہیں تم بھی ہنسو, اگر وہ خوشی منا رہے ہیں تم بھی خوشی مناؤ. کیسے ایک رسول کو وفادار رسول کو روتے دیکھے گا اور لال کپڑے پہن کے نکلے گا؟ تمہاری محبت و غیرت کا سوال ہے. حضرت عمر سلمہ فرماتی ہیں میں دیکھا رسول تشریف لائے مگر عالم یہ کہ سر و ریش پر خاک پڑی ہوئی ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, ہاتھوں میں دو شیشے لیے. فرما رہے ام سلمہ تم سو رہی ہو, تمہیں پتا نہیں کرتا کہ میدان میرا بچہ شہید کر دیا گیا. میں صبح سے کربلا کے میدان میں تھا, ایک شیشے میں حسین کا خون ہے اور ایک شیشے میں اصحاب حسین. اللهم صل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تصرف جميعا.